आज मुहर्रम अल हराम की रात हो चुकी है, सातवीं का दिन गुजर चुका है और आशूर फकर दो दिन का मेहमान है। आजादारी के ये अयाम के जो आशूरा मुनाकिद होते हैं, ये सिर्फ दो दिन के मेहमान हैं। अगरचे आजादारी हमारे मकतब में फकत मुहर्रम का खासा नहीं, लेकिन मुहर्रम की अपनी खसूसियत है। वो इश्क और मोहब्बत जो मुहर्रम अपने साथ लेकर आता है, किसी दूसरे महीने में नहीं आता। पूरे साल में जैसे रमजान की अपनी एक अहमियत है, इसी तरह माह मुहर्रम की भी अपनी एक अहमियत है। माह मुहर्रम हमें अपने घरों से निकाल देता है, हमारे बच्चों को, हमारे खानवालों को, हमारी फैमिलीज को अपने घरों से निकलने पर मजबूर करता है, हुसैनी में ले आता है। आपने क्या देखा नहीं, वो लोग के जो साल भर आपको मस्जिद में नजर नहीं आ रहे, ये कमाल जिक्र हुसैन है, ये कमाल इश्क हुसैन है, ये कमाल शहादत हुसैन है, ये एजाज हुसैनी है कि इसने उन्हें भी मस्जिद और इमाम बारगाह की तरफ आने के लिए दावत दी। वो चेहरे जिनको आप साल भर नहीं देखते, लेकिन हुसैन ने कुछ ऐसा मौजज़ा किया कि आज उन्हें हुसैन मिल्लत के रगों में गर्दिश करता है। और इसी को शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब शहादत में कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया कि शहीद का खून जब एक जसद से निकलता है तो शहीद का खून जमीन पर नहीं गिरता। वो फरमाते हैं शहीद का खून मिल्लत की रगों में दौड़ जाता है, जिससे मिल्लत के जवान बेदार होते हैं, कौम में बेदारी पैदा होती है। ये आज जो खून में गर्दिश है, ये शहादत करबला की वजह से, ये आज जिस हरारत को आप महसूस करते हैं, ये हरारत खून हुसैन, ये वो खून है जिसके मुताबिक हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैका या अल्लाह वब्न तारिक वल बित्र अल मौदूर। हमारे सलाम हो उस खून पे कि जो खून हुसैन ने, ये खून खुदा है, ये इलाही खून है, ये बेहिश्ती खून है। और आज भी जितने लोग राह हुसैन में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, इनका खून सदियों तक कौमों की रगों में दौड़ता है। आज ये मातम में गर्मजोशी, ये आंखों में हरारत, ये जहनों में गर्मी, ये दिल की गर्मी, ये खून में जोश, ये हकीकत में दैन हुसैन। मुहर्रम में जब एहसास करें अपने दिल में, जब कभी दिल में नरमी पैदा हो, जब रोने को जी जाए, तो अपने मौला हुसैन का शुक्रिया, अपने मौला की बारगाह में कहो या आबा अब्दुल्ला, आपका बड़ा एहसान है, हमेशा हमेशा के लिए ईमान के लिए राहें खोल दी। इमामत वास्ते फैज इलाही, इमामत अल्लाह के फैज का नाम है। हर फैज इस कायनात में इमामत के जरिए नाम है। हर नेमत अल्लाह की इस दुनिया में इमामत के जरिए नाम है। जितनी नेमत हमें मिलती है और उन नेमतों में से नेमत ईमान, यह हकीकत में इमामत के तो फैल। आज भी इमामत हकीकत में बादलों की मानत है। जैसे بادل اپنے اندر پانی کو لے کر مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، جہاں پر بھی رحمت الہی کا نزول ضروری ہوتا ہے ذات پروردگار بادلوں کو حکم کرتی ہے، بادل پانی برساتے ہیں اور قطرات رحمت نازل ہوتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار کا وجود اپنے اندر رحمت الہی کو لے کر پھر رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی ظرف آمادہ ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف سے رحمت آئمہ سے نازل ہوتی ہے۔ کائنات میں آج فیض الہی وجود ایمان کی وجہ سے، آج ہمیں رزق ملتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، ہمیں زندگی ملتی ہے ایمان کی وجہ سے، موت ایمان کی وجہ سے، ہمارا رہنا سہنا ایمان کی وجہ سے، زندگی کے تمام آثار امامت کے تحفے ہیں۔ لہذا جب ہمارے آٹھویں امام علی بن رضا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے متعلق اپنے طولانی بیان میں، کہ جو حضرت کا خطبہ امامت سے متعلق ہے، اس میں امامت کی فضیلت کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نحن اصل كل خیر وفروعنا كل بر، فرمایا ہم ہر خیر کے لیے جڑ ہیں، ہر بھلائی کے لیے جڑ ہیں، ہر نیک عمل کے لیے جڑ ہیں، ہر درخت کے لیے جڑ ہوتی ہے، درخت کا تنا تناور تب ہوتا ہے، مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کی جڑیں مضبوط ہوں، درخت پہ پھل اس وقت لگتے ہیں اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں، درخت میں سبزی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اعمال خیر کی جڑ کیا ہے، اعمال خیر کہاں سے وجود پیدا کرتے ہیں، خیرات آتی کہاں سے ہے، فیض کہاں سے نکلتا ہے، تو ہمارے آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، ہم ہر نیکی کے لیے جڑ ہیں۔ دنیا والے اگر عمل خیر انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ اہل بیت کے دروازے ایک طرف نہیں کرتے، اصل کل خیر یعنی کسی نیکی کو رونق نہیں ملتی ہے مگر اہل بیت کا، کسی نیکی کو پھل نہیں ملتا ہے مگر آئمہ اطہار نہ ہو، کسی نیکی میں سرسبزی اور شادابی پیدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ آئمہ کا وجود نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خشک درخت ہوتا ہے بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے، یا میں یہ کیوں نہ کہوں ایک درخت بغیر باغبان کے وجود میں آتا ہے، ایک درخت بیابان میں وجود میں آتا ہے، ایک درخت بغیر باغبان کے وجود میں آتا ہے جس کو خودرو پودے کہتے ہیں۔ امامت وہ نظام ہے کہ شیعہ اس کے سائے میں باغبان کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں، دنیا کے دوسرے لوگ خودرو پودوں کی طرح ہیں کہ جن کے لیے باغبان موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اگر چاہتے ہیں امامت کے سائے میں زندگی بسر کریں تو اپنی ہر خیر کو اپنی ہر بلائی کو امامت کے ساتھ متوسک کریں تاکہ زندگی کا ہر حصہ امامت کے ساتھ متصل ہو۔ فرمایا فروعنا کل بر، ہر عمل خیر ہماری فرع ہے، ہماری شاخیں ہیں، اول ہوا توحید، توحید شاخ امامت ہے، ہماری فرع ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ توحید امامت سے وجود آتی ہے، اس سے مراد یہ ہے اگر دنیا والے یہ چاہتے ہیں توحید کو پہچانے تو وہ درخت جس سے توحید کو پہچانا جا سکتا ہے وہ امامت کا درخت ہے۔ اگر چاہتے ہیں توحید سے آشنا ہو جائیں تو تو حقیقت توحید امامت سے ملتی ہے.
وہ خوش توحید کہ جس میں روح نہیں پائی جاتی
وہ امامت کے بغیر ملتی ہے. پھر فرمایا والثانی الصلاۃ, نماز, نماز فرع اہل بیت ہے, نماز اہل بیت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. وہ جنہوں نے نماز کو حقیقت بخشی وہ امامت ہے, وہ جنہوں نے نماز کو اس سجدے کی حالت میں ادا کیا کہ اگر خنجر گردن پہ چل رہا ہو تو نماز ادا ہو, وہ نماز کی حقیقت کہ جو امامت کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو کسی دوسرے دروازے پہ نہیں ملے گا. امامت وہ نظام نہیں ہے کہ جس سے ہم حکومت دینا چاہتے ہیں. امامت فقط خلافت کا نام نہیں ہے. ہمارے نزدیک مفہوم امامت اس سے کہیں بلند ہے. ہم اس کو امام سمجھتے ہیں جو زمین کا بھی امام ہو, زمان کا بھی امام ہو, آسمان پہ رہنے والوں کا بھی امام ہو اور تمام دنیا کی مخلوقات کا امام ہو.
ہمارے نزدیک امامت ایک وسیع تصور رکھتا ہے. لہذا فرمایا نماز ہماری فرض ہے, الزکات, زکات بھی ہمارے فروع میں سے ایک فرع ہے, ہماری شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ کبھی زکات اس مقام پہ پہنچ گئی کہ نماز کی حالت ہو, رکوع میں شخص موجود ہو. ولی خدا رکوع کی حالت میں اگر کبھی کوئی آ کر زکات مانگے تو اپنی انگوٹھی لے کر اللہ کی مرضی کو خرید لے.
کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو انما ولیہم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی یہ زکات رکوع کی حالت میں اس درجے پہ پہنچ گئی کہ اللہ نے علی کو ولی بنا دیا. مقام ولایت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. دنیا والے آسان سمجھتے ہیں ولی ہونا, لیکن ولی ہونے کے لیے حالت رکوع میں زکات دینا پڑتی ہے, اور حالت رکوع میں زکات دینے کے لیے ہر فرد یہ زکات نہیں دے سکتا ہے. حالت رکوع میں زکات دینے کے لیے بھی شخص کو علی ہونا چاہیے, اللہ کی ذات قبول کرنے والی. بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انگوٹھی مہنگی تھی لہذا اللہ نے آیت نازل فرمائی. عزیزان گرامی یہاں قیمت انگوٹھی کی نہیں ہے بلکہ قیمت اس ہاتھ کی ہے جس ہاتھ پہ یہ انگوٹھی ہے. اللہ کی ذات جب قبول کرتی ہے تو اس کی ذات قیمتی شے کو قبول نہیں کرتی ہے بلکہ قیمتی ہاتھ کو قبول کرتی ہے. وہ ذات اس ہاتھ سے کہ جس ہاتھ سے زکات دی جاتی ہے اس کے نزدیک اس کی قیمت ہے. لہذا قرآن نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ کی ذات متقیوں سے قبول کرتی ہے. یعنی کہا میں با تقویٰ قبول کرتا ہوں, میں تقویٰ کو قبول کرتا ہوں, بلکہ اس شخص کی صفت کہ جو خود متقی ہے اگر متقی زکات دے تو میں اس کی زکات کو قبول کرتا ہوں. ارے عزیزان گرامی اگر زکات دینے والا امام المتقین ہو, اگر زکات دینے والا امام المتقین ہو اور امام المتقین بھی حالت رکوع میں زکات دے تو اللہ کی ذات کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارے ولی تین ہیں, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک اس سے رسول ہے, ایک وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ حقیقت میں جو زکات ادا کرتا ہے اس کا ہاتھ مہم ہے, اس ذات کا ہونا مہم ہے. مثال اگر آپ نے اپنے بچے سے کہا جاؤ پانی لے, بچے نے جیسے کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ گندے تھے، اس نے گندے ہاتھ کے ساتھ گلاس کو اٹھایا، اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے آپ کے سامنے پیش کیا، جب آپ نے گلاس کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا واپس لے جاؤ، جاؤ میرا ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو کے پھر دوبارہ واپس آؤ. اب جب ہاتھ دھو کے لایا تو اب آپ نے گلاس کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، چونکہ ہاتھ پاکیزہ ہے، توجہ بدلا کی، چونکہ ہاتھ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہاتھوں سے جب پانی آیا تو آپ کا پینے کو بھی جی چاہا. اللہ کی ذات بھی جب عمل کو قبول کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کون سا شخص متقی ہے اور کون امام المتقی ہے. اگر اس ہاتھ سے زکات دی جا رہی ہو جو پاکیزگی کی اس عظیم منزل پر فائز ہو کہ جو اس کو طہارت کا امام ہو تو اللہ کی ذات اس کو بری بنا دیتی ہے. حقیقت تو اس ہاتھ کے تفے قیامت کے دن اللہ کی ذات عمل کو قبول کرے گی، لیکن ہر ہاتھ سے عمل کو قبول نہیں کرے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو حسنات کے ساتھ آئے گا ہم اس کے بدلے میں اس کو دس دیں گے. یہ نہیں کہا ہے جب نیکی میرے پاس آئے، اللہ کی ذات یہ نہیں کہا ہے جب نیکی میرے پاس آئے، بلکہ فرمایا جب شخص نیکی کے ساتھ میرے پاس آئے. نیکی کی حفاظت کرنا ضروری ہے، نیک عمل انجام دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. کب تک اس کو محفوظ رکھے؟ جب تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. قرآن نے کہا ہے من جاء بالحسنات، جو آئے گا میرے حضور حسنات کو لے کر، یعنی آج آپ نے عمل کو انجام دیا، ضروری نہیں ہے یہ عمل آپ کے اکاؤنٹ میں باقی رہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کا یہ بینک بیلنس کم ہو جائے. جیسے آپ بینک میں کبھی پیسہ رکھتے ہیں تو تھوڑی مدت کے بعد آپ نے خرچ کرنا شروع کیا، آج کل تو کارڈ آ گیا، آسان ہو گیا، تو آپ کارڈ سے خرچ کرتے چلے گئے، آپ نے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا نہیں. کچھ مدت کے بعد جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا 0000، کچھ باقی نہیں بچا. اس لیے کہ ہم نے جو سرمایہ جمع کیا تھا اس کو خود ہی خرچ کر دیا، اس کو ضائع کر دیا. ایک مومن بھی جب عمل خیر انجام دیتا ہے، عزاداریوں میں آتا ہے، یا حسین کرتا ہے، مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہاتا ہے، اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر اس کو باقی نہیں رکھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں. ممکن ہے یہاں سے نکل کر ہم ایک اور عمل انجام دیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے. کوشش کریں اپنے اعمال کو محفوظ کریں تاکہ عمل شر کی وجہ سے عمل خیر ختم نہ ہو جائے. بارگاہ خدا میں جانے کے لیے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے. ارے عزیزان گرامی، ہمارا عمل خیر اس کی ایک حقیقت ہے. لہذا معصوم نے کہا ہے فاعل الخیر خیر منه، عمل خیر انجام دینے والا خود عمل خیر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ ہم نے نماز پڑھی تو نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، لیکن نماز کی اپنی اہمیت ہے، نماز پڑھنے والے کی اپنی اہمیت ہے. معصوم نے فرمایا فاعل الخیر خیر منه، عمل خیر انجام دینے والا اس عمل خیر سے زیادہ اہم ہے. یعنی نماز تو پڑھی گئی، نماز ہے دین کا ستون، لیکن پڑھنے والا کون؟ اب آئیے عزیزان گرامی دیکھتے ہیں اس ذات کو جس نے نماز کو قائم کیا، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے نماز کا بھی،
جب وہ نماز کا امام ہے تو نماز کے امام نے نماز کے پیک ٹائم جب وہ رکوع کی حالت میں گیا تو اپنے رکوع میں, یعنی یہ عام آدمی کا رکوع نہیں ہے بلکہ یہ رکوع رکوع امامت ہے, یہ رکوع رکوع ولایت ہے, یہ رکوع رکوع علوی ہے, یہ رکوع رکوع عصمت ہے. اپنے رکوع میں اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. اب آپ ذرا سوچئے, ایک طرف نماز اپنے کمال کو پہنچی, ایک طرف زکات اپنے کمال کو پہنچی, تو اللہ کی ذات نے علی کو ولی بنا دیا.
نماز عمل خیر, لیکن کس کی زندگی میں نماز کرا پائے؟ لہذا فرمایا نحنو اصل کل خیر, ہم ہر خیر کی بنا ہے, ہر خیر شروع ہم سے ہوتی ہے, اس کی جڑ ہم ہیں. دنیا والے ہزار عمل خیر انجام دیتے ہیں لیکن اگر ان کا تعلق اس شجرہ طیبہ کے ساتھ نہ پایا جاتا ہو تو اس خیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, بس اوقات ہم اپنے گھر میں کچھ ٹہنیوں کو کاٹ کر ان میں پانی ڈال کے خوبصورتی کے لیے اس کو رکھتے ہیں, تو یہ ٹہنی ایک درخت سے کٹی گئی, کاٹ کے ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا. کچھ دیر پانی کے ساتھ اس کو ہم نے سرسبز رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی. ایک دن اس کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے, دو دن کے لیے ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن تیسرے دن یہ ٹہنی مرجھا جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ کے ساتھ کٹ چکا ہے. معصوم نے جب یہ فرمایا نحنو اصل کل خیر, ہم ہر خیر کے لیے اصل ہے, جب تک اس خیر کا تعلق اصل کے ساتھ نہ پایا جاتا ہو تو خیرات مرجھا جاتی ہے, سرسبز نہیں ہے. خیرات کو باقی رکھنے کے لیے, عمل خیر کو باقی رکھنے کے لیے اس شجرے کے ساتھ پیوستہ رہنا ضروری ہے, اس کے ساتھ تمسک کرنا ضروری ہے. توحید کا مزہ تب آتا ہے کہ جب اس کا تعلق اس جڑ کے ساتھ پایا جاتا ہو. نماز میں لطف تب بھی نہ ہوتا ہے جب اس میں امامت پائی جاتی ہو, زکات اس صورت میں فائدہ دیتی ہے جب اس کا تعلق امامت کے ساتھ پایا جاتا ہو, حج مکمل تب ہوتا ہے جب ولایت کے ساتھ اس کا تعلق پایا جاتا ہو. پھر فرمایا وعدو بونا, دوسرا جملہ سنیں, عدو بونا اصل کل شر, ہمارا دشمن ہر برائی کی جڑ. ایک اور فرمان میں معصوم نے فرمایا دنیا کی ہر فضیلت کو ہماری طرف نسبت دو. یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس شے کو فضیلت کہا جا سکتا ہے, ہر وہ شے جس کو فضائل کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے, ہم اہل بیت اس کے اہل ہیں. یعنی کوئی ایسی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ اہل بیت اس کے اہل نہ ہو. کائنات کی ہر فضیلت جمع ہوتی ہے اہل بیت, اور فرمایا کہ ہمارا دشمن ہر برائی کا ہے, ہر بری نسبت دشمن اہل بیت کی رکھ دی جاتی ہے, اس میں برائی پائی جاتی ہو یا اس میں نہ پائی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ پاس فرماتے ہیں ادب ہونا اصل کل شر, ہمارا دشمن ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی ایک ہے برائی, ایک ہے جڑ. جڑ سے شے جنم لیتی ہے, جڑ سے شے پیدا ہوتی ہے. جب دشمن اہل بیت جڑ ہے ہر برائی کی تو باہر پائی جانے والی ساری برائیاں جنم ہی اسی لیتے ہیں, دشمن اہل بیت سے جنم لیتے ہیں. اس لیے کہ یہ دشمنی کر رہا ہے فضیلت کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ دشمنی اشخاص کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, اہل بیت کے ساتھ دشمنی خیرات کے ساتھ دشمنی, اہل بیت کے ساتھ دشمنی فضیلتوں کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی انسانیت کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کمالات الہی کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی صفات الہیہ کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی عصمت کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی طہارت کے ساتھ دشمنی ہے۔ بس ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو زمرہ دشمن اہل بیت پہ قرار دے دیا، اس نے عصمت سے بھی کاٹ دیا، طہارت سے بھی کاٹ دیا ہے، صفات الہیہ سے کاٹ دیا، توحید سے کاٹ دیا ہے۔ اب یہ اصل و کل شر ہے، برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ سوال پڑھا بس، مکتب امامت مکتب رسالت ہے، مکتب رسالت میں رسالت کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ مستضعفین محروموں کی حمایت ہے۔ کل عرض کیا تھا، مستضعفین کی حمایت، محروموں کی حمایت، آئمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں محروموں کی حمایت کی، مستضعفین کی حمایت کی، آئندہ آنے والی حکومت مستضعفین کی حکومت ہے۔ لہذا قرآن کی آیت کو عنوان کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ ہم احسان کریں ان کمزور لوگوں کو جن کو دنیا میں کمزور بنا دیا گیا ہے، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دے دینے والے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو زمین کا وارث بنانے والے ہیں۔ ارے عزیزو، اس زمین کا بھی کوئی وارث موجود ہے؟ آج بہت سے لوگوں نے اس زمین کو غصب کر رکھا ہے، کل آنے والا آ کر کہے گا انا بقیت اللہ فی الارضی، میں اس زمین کا وارث آ چکا ہوں۔
رائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند کروا،
امامت مستضعفین کو ملنے والی، مستکبرین کو ملنے والی نہیں۔ دو اصطلاحیں جو زمانے انقلاب میں امام خمینی نے دوبارہ زندہ کی، اگرچہ پرانی اصطلاحیں، گزشتہ زمانے میں فقہا نے اس کو استعمال نہیں کیا، امام خمینی نے اپنے زمانے میں ان کو زندہ کیا۔ ایک مستضعف، ایک مستکبر۔ مستضعف کی تاریخ کی، مستضعف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کمزور بنا دیا گیا ہو۔ یہ کہا تھا کہ کمزور جو بن جائے، جو خود بھیگی بیری بن جائے، اس کو مستضعف نہیں کہتے، جو خود بزدل بن جائے اس کو مستضعف نہیں کہتے، مستضعف اس کو کہتے ہیں جو خون کے آخری قطرے تک، خون کے آخری قطرے تک قیام کرے، جد و جہد کرے، لیکن اس سے وسائل چھین لیے جائیں، اس کو، اس سے اس کی جان کو چھین لیا جائے، اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ مستکبر کس کو کہتے ہیں؟ مستکبر کہتے ہیں اس کو کہ جو پڑھائی چاہتا ہو، پڑھائی کی اشتیاق ہو۔ حقیقت میں کبریائی اللہ کی ذات کے لیے، لہذا ہر نماز کی ابتدا میں جب ہم نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر بہت زیادہ ہے، ابتدا میں لا الہ الا اللہ بھی کہا جا سکتا، ابتدا میں سبحان اللہ بھی کہا جا سکتا، ابتدا میں اللہ یہ کہتا ہے الحمدللہ کے ساتھ نماز کو آغاز کرو، لیکن اللہ کی ذات نے حکم دیا جب نیت باندھ لو، تکبیرت الاحرام کہو۔ تکبیرت الاحرام یعنی ایک خاص تکبیر، ساری تکبیرات کو تکبیرت الاحرام نہیں کہا جاتا، ایک تکبیر کو تکبیرت الاحرام کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات جو حج پہ گئے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہے، احرام سے آشنا ہے، ہمیں کہا گیا تکبیرت الاحرام، ایک ایسی تکبیر جس سے احرام باندھو۔ ہم جیسے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، ویسے نماز کے لیے بھی احرام باندھتے ہیں۔ حج کے لیے احرام لباس ہے، ایک سفید لباس کا نام احرام حج ہے، لیکن نماز کے لیے احرام تکبیرت الاحرام ہے۔
ساتھ حیران باد نے کمانا کیا؟ ایک شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں کو قبلہ رخ کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے جسم میں سکون پیدا کیا، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اپنے پورے عقیدے کے ساتھ اس نے کہہ دیا اللہ اکبر، تمام کبریائی اللہ کی ذات کے لیے، ہر قسم کی کبریائی اللہ کی ذات کے لیے، یعنی اس نے دنیا کی تمام مستقبل طاقتوں کا انکار کر دیا۔ مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہر نماز میں دنیا کی بڑی طاقتوں کی نفی کرتا ہے، ایک طاقت کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ کی ذات۔ سوال پڑھیں گے جب اس نے احرام باندھ لیا تو اس کی نماز کا آغاز ہوا۔ کہا گیا اگر نیت نہ پائی جاتی ہو تکبیر اور احرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا گیا جب تک نیت میں اخلاص نہ پایا جاتا ہو اس تکبیر اور احرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ معلوم نیت بھی ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاص کے ساتھ اپنی نیت کے ساتھ شخص تکبیرۃ الاحرام نہ کہے، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے انجام نہ ہو۔ نماز نماز تب قرار پاتی ہے جب شخص دنیا کی تمام مستقبل طاقتوں کا انکار کر دے۔ ایک شیعہ وہ وقت ہے کہ جو اپنی نماز کے آغاز میں نفرین کا اظہار کرتا ہے دنیا کی مستقبل طاقتوں سے، مستضعفین کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مستضعفین کی حمایت کرنے والے آئمہ علیہ السلام اپنی دوش پہ نان جلیل کو اٹھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں۔ یتیموں کی سرپرستی کرنے والی ذات علی، کبھی ایک دروازے پہ دستک دی، کبھی دوسرے دروازے پہ دستک دی، یتیموں کی سرپرستی کی۔ کبھی راوی لکھتے ہیں کہ گدا مانگنے والے، بھیک مانگنے والے جو مختلف چوراہوں میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، اگر انہوں نے بھی علی کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے کہا تو علی گھوڑے سے اترے، اتر کر ان کے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ انہوں نے سوچا جیسے ہم جیسا کوئی آدمی آ گیا۔ جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد امام مصطفیٰ گزرتے ہوئے ان بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے پاس آئے، جب پہنچے تو دیکھا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آ کر پوچھا رو کیوں رہے؟ کہا آج کئی دن گزر گئے، ہمارا ایک ساتھی ہر روز ہمارے پاس آیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ اے عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہ ہو کہ وسائل آ جائیں تو بیکاریوں کو دھتکار دے، غریب لوگوں کو، فقراء کو، مستحقوں کو، وہ لوگ کے جو محروم ہیں وسائل سے ان کو دھتکار دے۔ آپ کے مولا کی یہ سیرت نہیں ہے، آپ کے مولا کی سیرت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ امام مصطفیٰ نے پوچھ لیا وہ شخص جو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا کرتا تھا اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہو؟ کہا اس کا لباس بھی ہماری طرح، وہ ذات کے جس کے لباس میں اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ خود درزی پیوند لگانے والا مولا سے مخاطب ہو کہتا تھا مولا اب تو اس پہ پیوند لگانے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی، اتنے پیوند لگ چکے کہ اب اس لباس پہ جگہ باقی نہیں رہ گئی کہ میں اس کو پیوند لگاؤں۔ وہ جو فقراء کا لباس پہن کے فقراء کے قریب بیٹھے، عزیزان گرامی جب نشانی بتائی تو امام مصطفیٰ نے ان بھکاریوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا جانتے ہو یہ شخص جو آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا یہ کون تھا؟ کہا مولا ہمیں پتہ نہیں۔
ہمیں صرف اتنا پتا ہے وہ ہماری طرح تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا، ہمارے ساتھ شفقت کرتا تھا، جیسے ہم نوالا کھاتے تھے کبھی نوالا بنا کے ہمارے منہ میں ڈالتا تھا۔ عزیزان گرامی، امام مصطفیٰ نے کہہ دیا، اے میرے عزیزوں، یہ بکاری نہیں تھا، یہ امیر کائنات تھا، یہ امیر نعم تھا، یہ امیر المؤمنین تھا، یہ جانشین رسول خدا تھا۔ عزاداروں، جب امام مصطفیٰ نے ان کو تعارف پیش کیا تو امام نے بکاریوں کو کہا، کل آپ کو میں گھر دعوت دیتا ہوں۔ ایک منزل آگے بڑھی، نظام امامت محروموں کے ساتھ، مستضعفین کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا نظام۔ اس نظام میں محروموں کو اہمیت دی جاتی ہے، مستکبرین کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر نظام بنانا چاہیں، اگر کسی جگہ تنظیم بھی بنانا چاہیں تو محروموں کو اہمیت دیں، مستضعفین کو اہمیت دیں، وہ لوگ کے جو مالدار ہیں ان کو دین کے ساتھ زیادہ غرض نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب منصب امامت پہ فائز ہوئے تو اپنے زمانے میں ولی عہد معین کرنے لگے، ایک ایک کو ولی عہد بنانے لگے۔ تو ایک مرتبہ مسجد نے اعلان کیا، عثمان ابن حریف میرے ولی عہد۔ عثمان ابن حریف موجود نہیں تھے، کہا کہاں پہ ہیں؟ بتایا گیا عثمان ابن حریف اپنی کھیتی باڑی میں مصروف، اپنی زمین میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا، جاؤ جا کے عثمان ابن حریف کو کہہ دو کہ تیرے مولا نے تجھے مصر کا ولی عہد بنا دیا۔ دوڑتے ہوئے اس کا بیٹا آیا، آ کر اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہا، بابا آپ کی قسمت جا گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج مجھے امیر المؤمنین نے ولی عہد بنا دیا۔ کہا مجھے ولی عہد؟ میری کیا حیثیت ہے، مجھے کیوں کر ولی عہد بنا دیا؟ ایک مطلب بیٹے نے بابا سے مخاطب ہو کر کہا، بابا اب تو مجھے ولی عہد بنا دیا، اب تو میری حیثیت بہتر ہو جائے گی، میرے لیے بہتر لباس آئے گا، مجھے اچھے لباس ملیں گے۔ تو ایک مرتبہ عثمان ابن حریف نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے ولی ہے تو اس کا بھلا ہوں جس کا اپنا لباس پھٹا ہوا۔ وہ جس کا میں ولی عہد بنا ہوں اس کے لباس پہ اتنی دفعہ رفو کیا جا چکا ہے کہ اب لباس پہ جگہ باقی نہیں۔ کیا تم تصور کرتے ہو کہ اس کا ولی عہد اچھا لباس پہنے گا؟ کبھی جب ولی عہد نے جا کے اپنے علاقے میں مصر میں ایک متمول کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دیکھتے ہیں مثلا جب علماء مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھروں کو بلاتے ہیں تاکہ اس کے بعد بولنے کی قابل نہ رہ جائیں۔ گھر میں بلانے کی دعوت کرنے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، ایک وقت عقیدت کے ساتھ دعوت کی جاتی ہے، ایک وقت دعوت بھی سیاسی دعوت ہوتی ہے۔ سیاسی دعوت یہ ہوتی ہے کہ مولانا کو جو ہی آئے تو ان کو اپنے پاس بلائیں تاکہ اب اس کے بعد وہ ہمارے خلاف بولنے کے قابل نہ رہے، ان کو احسان مند کر دیا جائے۔ جب عثمان ابن حریف مصر میں پہنچے تو وہاں کے مالدار لوگوں نے عثمان ابن حریف کو دعوت کی، سادگی سے کام لیا، دعوت پہ چلے گئے، جا کر کھانا کھایا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب کھانا کھا کے واپس پہنچے، اس طرف سے امیر بیان نے اپنے ہاتھ میں کاغذ لیا، قلم اٹھائی، خط لکھنا شروع کیا۔ آج ذرا نہج البلاغہ میں اس خط کو پڑھ کر دیکھیں، وہ محروموں اور مستضعفوں کے امام نے اس زمانے میں کس طرح سے خط لکھا۔ عثمان ابن حریف سے مخاطب ہو کر کہا، عثمان ابن حریف اب تمہیں مالدار لوگوں کے گھر میں دعوت قبول کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیا تم ان کے گھروں میں جا کر کھانا کھاتے ہو؟ جانتے نہیں ہو تم اس کے ولی عہد ہو کہ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتا ہے، جو بھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کرتا ہے، لیکن امیر لوگوں کے ساتھ نہیں، مالدار لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اپنی زندگی کے طرز عمل کو تبدیل کرو۔ یہی وجہ ہے آج اس زمانے میں امیر المومنین کی راہ پہ عمل کرنے والے اس فقیہ نے جب نظام ولایت فقیہ کو سنبھالا اور اس کو دنیا کو متعارف کروایا تو اس کا نام پڑ گیا امید محرومان، امید مستضعفین، یعنی دنیا کی جتنی کمزور اور مستضعف قومیں تھیں انہوں نے اس کو اپنا امام مانا۔ افریقہ میں رہنے والے نے بھی امام خمینی کی تصویر اپنے گھر میں لگائی، وہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس نے بھی جان لیا اگر میرا امام ہے تو امام خمینی۔
وہ جو بارش سے پہلے آتا ہے، آپ تصدیق فرمائیں گے وہ آیا مبارکہ کہ ہم ٹھنڈی ہوا کو بارش سے پہلے وہ نوید رحمت بنا کے بھیجتے ہیں، وہی کنسپٹ ہے۔ وہ جو بارش سے پہلے آتا ہے رحمت کی نوید لاتا ہے، انقلاب امام سے پہلے ہے خمینی ہوا کا وہ جھونکا۔
خاصیت نظام اسلامی کی کیا ہے؟ نظام اسلامی کی ایک خصوصیت پہلے بیان کی کہ نظام عدل ہے، ایک خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ وہ تاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تیسری خصوصیت نظام انبیاء کی اور نظام ولایت کی ہے کہ وہ محرومہ کا امام ہوتا ہے، وہ محرومہ کی حکومت ہوتی ہے، وہ مستضعفین کی حکومت ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک کوئی نظام مستضعفین کے ساتھ کھڑا ہو تو جان لے یہ نظام نظام ولایت ہے۔ جب کوئی نظام حکمرانوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو اہمیت دینے لگے تو جان لے کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ابو سفیان سے تو ہو سکتا ہے، امیر المومنین سے نہیں ہو سکتا ہے۔ نظام ولایت میں محرومین کا نظام ہے، لہذا قرآن نے کہا نجعلہم ائمہ ولا جعلہم الوارثین۔ آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے زمانے کے امام کو غصہ دیں۔ ساتویں محرم گزر گیا، نہ جانے میرے مولا و آقا امام زمانہ آج کس حالت میں ہوں گے۔ آج اپنے جد امجد کی پیاس کو یاد کر کے، اہل بیت حسین کی پیاس کو یاد کر کے گریا کر رہے ہوں، شاید آج میرے مولا کربلا پہنچ چکے ہوں گے، ذریعہ و عبداللہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوں گے، اے میرے جد امجد آپ کی پیاس کا بڑا ارمان ہے، اے میری جد امجد میری لاکھوں جانے آپ پر قربان ہو جائیں۔ لہذا فرمایا السلام علی الشفاء الدار، میرے سلام ہو ان خوش ہونٹوں پہ، میرے سلام ہو ان خوش ہونٹوں پہ جو تین دن پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے۔ آج ایک شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہید بھی ہے یتیم بھی ہے، یتیم کا بڑا مقام ہے۔ عزاداروں اسلام میں یتیم کا بڑا مقام ہے، قرآن کریم میں کہا ہے فاما الیتیم فلا تقہر، تم یتیم پہ کبھی غضبناک نہ ہونا۔ کہا گیا اگر یتیم ملے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھو، جتنی دیر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اتنی دیر تک اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ کہا گیا جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کے بدلے میں خدا تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن عزادارو اگر یتیم بھی یتیم امام ہو, یتیم معصوم ہو, سید شباب اہل الجنہ کا بیٹا ہو, اور دوسرا یتیم کے ساتھ سب کو محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, یتیم بڑا محبوب ہوتا ہے. جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو چچا کے لیے یتیم کے ساتھ کچھ ایسی محبت ہوتی ہے, جب اسے دیکھتا ہے تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہے. عزاداروں, میرے مولا سید الشہداء نے بڑا زمانہ اپنے بھائی کے ساتھ گزارا ہے, امام مصطفیٰ کے ساتھ گزارا ہے, لیکن اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جب کبھی میرے مولا کو اپنے بھائی کی یاد ستاتی تھی, اپنے بھتیجے قاسم کو اپنے پاس بلاتے تھے, اپنے پاس بلا کے قاسم کے ساتھ محبت کرتے تھے. قاسم کی بھی عجیب کیفیت ہے. شب عاشور جب میرے مولا نے شہداء کی فہرست بیان کرنا شروع کی, ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کب سارے شہید ہو جانے والے ہیں, کب سب شہید ہو جائیں گے. تو عزاداروں, ایک مرتبہ قاسم نے اپنی ننھی زبان میں اپنے چچا کے سامنے جا کر کہا, چچا جان اپنے گھر کب سارے شہید ہو جائیں گے؟ کہاں بیٹا کب سارے شہید ہو جائیں گے؟ میرا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. تو قاسم چونکہ ابھی ننھے جوان تھے, قاسم نے ایک بار پوچھ لیا, بابا کل کیا یہ لعین ہمارے خیمے پہ حملہ کر دے؟ پھر اس کے بعد قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا, چچا جان ان شہداء میں کیا میرا نام بھی ہے؟ دیکھا اہل بیت کو شہادت سے کتنی محبت تھی, شوق شہادت میں زندگی بسر کرتے. کہا بیٹے قاسم, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم نے کہہ دیا, احلا میرا العسل, میرے چچا جان میرے لیے شہادت شہر سے زیادہ شہید. عزاداروں, آگیا عاشور کا دن, جب اہل بیت رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ قاسم اپنے چچا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اپنے چچا سے آ کر کہا, اے میرے چچا مجھے اجازت ہے. یہاں راویوں نے کچھ عجیب منظر نقل کیا ہے, میں منظر بیان کروں گا. میرے مولا نے جب قاسم کو دیکھا ہے, ایسا عمل میں نے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھا ہے. جب اپنے بھتیجے قاسم کو دیکھا کہ موت کی اجازت مانگ رہے ہیں, ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کھولے, اپنے دونوں ہاتھ کھول کے قاسم کو اپنے قریب بلایا. روایت ملتا ہے قاسم کو اپنے سینے کی سرت لگا کر میرے مولا زاروں کی طرح رونے لگے, دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اہل بیت جمع ہو گئے, بیویاں جمع ہو گئی, کہا کیا ہو گیا آخر قاسم کے, قاسم کو اپنے گلے کے ساتھ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ عزاداروں, میرے مولا شاید ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا, آبا عبداللہ حسین نے, اے قاسم آج تو قاسم نہیں ہے, میں آج حسن مجتبی سے مل رہا ہوں, میں اپنے بھائی سے ملاقات کر رہا ہوں, اے میرے بھائی کی نشانی کیا تو بھی جانا چاہتا ہے؟ یہاں دونوں چچا بھتیجا دیر تک گریا کرتے رہے, دیر تک گریا کرتے رہے. پھر بھائی کی پکڑ مرتبہ میرے مولا نے قاسم سے کہہ دیا, قاسم تم نہیں جاؤ. میرے مولا نے کہا قاسم تم نہیں جاؤ. جب یہ کہا نا تو قاسم پاؤں پہ گر گئے, پاؤں پہ بوسا لینا شروع کیا. عزاداروں, پھر ایک تعویذ نکالا, ایک پرچہ نکالا جس پہ میرے مولا امام مجتبی کی وصیت لکھی ہوئی تھی,
اتنا خوبصورت جوان نکلا کہ جس کے باپ کے تسمے کھلے ہوئے تھے، جس کے ایک بند کھلے ہوئے تھے، جس کی آواز اٹک رہی تھی۔ میں نے دیکھا قاسم جب خیمے سے نکل رہے تھے نا، اس طرف سے میرے مولا حسین نے نگاہ کرنا شروع کی، اپنے بھتیجے کو رخصت کر رہے ہیں، دور سے کہہ رہے ہوں گے اے میرے بھیا کی نشانی تو بھی جا، اے میرے حسن کی نشانی تو رخصت ہو جا، اے خدا حافظ قاسم۔ اس طرف سے ماں نے دیکھنا شروع کیا، اس طرف سے